زمین خرید کر وہ مستقل قادیانیوں کا شہر ہے, اس کا نام ہے ربوہ, ربوہ نام کے اندر بھی بڑا سجل ہے, یہ لمبی بات ہو جائے. تو وہ ایک شہر انہوں نے آباد کیا جہاں ان کا امیر اور خلیفہ وہاں رہتا ہے اور تمام مرکزی دفاتر وہاں ہیں, وہ گویا ان کی ایک چھوٹی سی ریاست اور حکومت ہے. میں ان کا پڑوسی, ان کے بالکل قریب ترین میں رہتا ہوں, درمیان میں صرف دریا. میرے پڑوسی ہونے کی وجہ سے بھی, ان کی قریبی ہونے کی وجہ سے, میں نے اپنی زندگی اس فتنے کی سرکوبی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی خدمت کے لیے وقف کی ہے, ملک میں بھی اور ملک سے باہر. میں دنیا کے کئی ملکوں کا دورہ کر چکا ہوں, یورپ کے علاوہ افریقہ کے ملکوں کا, مشرقی افریقہ, مغربی افریقہ, جہاں جہاں قادیانیوں کے مرکز ہیں وہاں وہاں میں نے اکثر کوشش کی ہے دورہ کر کے ان لوگوں کو اس فتنے سے خبردار کرنے. اور الحمدللہ مجھے اس بات کا بھی فخر حاصل ہے کہ سعودی مملکت کے اندر پہلے قادیانیوں کا داخلہ بند نہیں تھا. اس حقیر کی کوششوں کا اس میں دخل ہے کہ جو سعودی مملکت کے اندر قادیانیوں کا داخلہ بند ہے, اب کوئی قادیانی زہر پہر ہو کر داخل نہیں ہو سکتا. اگر کوئی منافق بن کر جائے, فارم پر کر دے, حلف نامہ لکھ کر دے دے کہ میں مرزا قادیانی کو کافر بے ایمان سمجھتا ہوں, اس کے بعد چلا جائے تو اور بات ہے, ورنہ میں نے کتنے قادیانیوں کو وہاں گرفتار کروایا, ان پر مقدمے چلوائے, وہاں بہت قادیانیوں کو وہاں سے نکلوایا. اسی طرح میری کوشش یہ ہے کہ ان عرب امارات میں بھی قادیانیوں کو اسی طرح داخلہ بند ہونا چاہیے جس طرح سعودی مملکت کے اندر ان کا داخلہ بند ہے. یہ حقیقت میں یہود و نصارا سے زیادہ خطرناک ہے, یہ ان کے ایجنٹ ہیں ہمارے ملکوں میں. اسلام کا لباس اوڑھ کر اسلام کے لبادے میں حقیقت میں یہ استعمار کے, برطانیہ کے اور اسرائیل کے ایجنٹ ہیں. یہ ہمارے پاس ان کے دستاویز ثبوت ہیں جو ہم پیش کرتے ہیں, اور خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں شاہ فیصل مرحوم پر, اس نے صحیح سمجھا ہے کتنے. آپ کو معلوم ہے سعودی مملکت میں عیسائی رہتی ہیں, ہندو بھی ہیں, سکھ بھی ہیں, مکہ مدینہ کے علاوہ دوسرے شہروں میں اور کافر رہتی, لیکن سعودی گورنمنٹ کے نزدیک کوئی قادیانی سعودی مملکت میں داخل نہیں ہو سکتا. انہیں پتہ چل جائے تو اس کو ویزا نہیں دیا جائے گا, اگر داخل ہو جائے, معلوم ہو جائے, اس کو وہاں سے نکال دیں گے. وہ سمجھ گیا ہے فتنے کو کہ یہ کتنا خطرناک فتنا ہے. آج آپ کی یہ عرب امارات بھری پڑی ہیں, یہاں بہت قادیانی ہیں. میں ذاتی طور پر جانتا ہوں بہتوں کے, میرے پاس پتے ہیں, ایڈریس ہیں, اور یہاں حکومت کے عام شعبوں میں. بہرحال یہ مسئلہ آپ سے متعلق نہیں ہے, تو یہاں کے ذمہ دار حکومت کے لوگوں سے متعلق ہے جو میں ان سے بات چیت کر رہا ہوں. آپ سے تو مجھے اس مسئلے پر دو ایک باتیں کہیں. یہ تھوڑا سا آپ نے تعارف کرایا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میری زندگی کا مشن جو ہے وہ اس فتنے کی سرکوبی, اس فتنے کا تعاقب کرنا ہے. اگرچہ یہ میرے اکیلے کا فرض نہیں, یہ ہر اس مسلمان کا فرض ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے, جو آپ کو خدا کا آخری پیغمبر مانتا ہے, اس کا فرض ہے. جہاں تک مسئلہ ختم نبوت کا تعلق ہے, الحمدللہ ہم سب مسلمان اس عقیدے پر متفق ہیں کہ ہمارے پیغمبر خدا کے آخری نبی ہیں, آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں. آپ نے بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ فرمایا کہ میں خدا کا آخری پیغمبر ہوں. ان رسالت ون نبوت قدیم کا تحت, سن لو, نبوت بھی ختم, رسالت بھی ختم, فلا رسول آبادی ولا نبیا, میرے بعد اب نبی بھی کوئی نہیں, رسول بھی کوئی. ہاں, خاص امت کو خبردار کیا کہ میرے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے, یاد رکھنا, وہ سرکار اور سچال ہوگا, اور ضرور ایسے لوگ ہوں گے جو میری امت میں سے ہوں گے, میرا کلمہ پڑھیں گے, قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں گے, یہ قرآن کی تلاوت کریں گے, لیکن نبوت کے دعوے کریں گے. خبردار رہنا, لا تقوم الساعة حتى يبعث الدجالون كذابون, اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی جب تک کئی کذاب اور دجال پیدا نہ ہوں. کلوم یادم انہو نبی اللہ، ان میں ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں خدا کا نبی ہوں. فرمایا یاد رکھنا خاتم النبیین لا نبی بعد. ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا انہو سیکون فی امتی، میری امت میں سے ہوں گے جو نبوت کے دعوے کریں گے، وہ میری امت میں سے ہوں گے، یعنی میرا کلمہ پڑھیں، اپنے آپ کو مسلمان کہیں، قبلے کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھیں. لیکن فرمایا وہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے کافر دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد ہو جائیں گے. خدا کے پیغمبر نے لقب دیا کذاب اور دجال. کذاب کا معنی جھوٹا نہیں، علماء بیٹھے ہیں، کذاب کا معنی ہے بہت بڑا جھوٹا، مبالغے کا سیدھا. کاذب کا معنی جھوٹا، کاذب کا معنی اور کذاب جھوٹوں کا پیر، بہت بڑا جھوٹا. جیسے صادق کا معنی سچا اور صدیق کا معنی بہت بڑا سچا. تو حضور نے کیا ہے چاہ کر میں کذاب پرلے درجے کے جھوٹے، خدا پر جھوٹ، خدا کے پیغمبروں پر جھوٹ بولنے والے، سچا روٹ، فریبی، مکر کرنے والے، سجل اور دھوکہ دینے والے، زبردست دھوکھے باز ہوں گے. خدا کے پیغمبر کی یہ پیش گوئی تھی، اللہ نے پوری. ہمیں قادیانی پر غصہ تو بہت جی، لیکن میں کہتا ہوں اگر قادیانی جیسے جھوٹے نہ ہوتے، حضور کی امت میں سے ایسے دعوے دار نبوت کے نہ ہوتے، تو ہمارے نبی کی بات کیسے سچی ہوتی جی؟ نبی نے پہلے بتا دیا انہ سیکون فی امتی، میری امت میں سے ہوں گے. چنانچہ آپ کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضور کی یہ حدیث اور پیش گوئی پوری ہوگی. مسلمان کا ذات نے نبوت کا دعویٰ، اسود انسی نے کیا، دلیحہ نے کیا، اور ایک عورت نے بھی کیا، اس کا نام تھا سجا. وہ کہنے لگی میں بھی نبی. لوگوں نے کہا کہ اب تک کوئی عورت نبی نہیں بنی، آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی نبی ہوئے مرد نبی سے عورت تو کوئی بھی نہیں ہوئی. وہ کہنے لگی میں تو اب تو دور بھی عورتوں کا ہے، حدیث سے دلیل پیش. کہنے لگی آپ کو معلوم نہیں حضور کا ارشاد آنا خاتم النبی لا نبی آبادی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے پاس نبی کوئی نہیں، اس سے پتہ چلا اب نبی نہیں آئے گی، اب عورتیں نبی بنا کریں گی. پھر اس جھوٹھی نبینی کا اور مسلمہ کا ذات کا آپس میں نکاح ہوا، وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، کیسے ہوا، کیوں کر ہوا. بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، انہوں نے تمام شورا کو اکٹھا کیا، سب نے مل اتفاق فیصلہ دیا کہ یہ مرتد ہیں، اور مرتد کی سزا اسلام میں کیا ہے؟ قتل. زور سے بولو. فرمایا من سب کا فقط لو، جو مرتد ہو اسے قتل کرو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے جنگ کی. یہ جنگ بھی بڑی طویل لمبی جنگ ہے، عظیم جنگ ہے. صحابہ کے ابتدائی دور میں اتنی بڑی جنگ اور اتنی مشکل جنگ اور کوئی نہیں. اس کی تفصیلات ہیں بڑی دردناک. 22,000 مسلمہ قصاب کے مارنے والے، اس کے مرید 22,000 آدمی قتل ہوئے. اس زمانے میں 22,000 تھوڑی تعداد نہیں ہے، اس زمانے کے حساب سے بہت بڑی تعداد ہے. لیکن اس اللہ کے بندے نے، پیغمبر کی اس خلیفہ نے کوئی پرواہ نہیں کی. کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اذانیں یہی دیتے تھے، قرآن یہی پڑھتے تھے، لیکن اس کے باوجود صدیق اکبر نے انہیں قتل کروایا. 22,000 آدمی قتل ہوئے اور 1,200 صحابہ شہید ہوئے، جن میں 700 قرآن کے حافظ اور قاری تھے جو شہید ہو، جن میں 17 صحابہ شہید ہوئے، جن میں بیعت رضوان والے صحابہ شہید ہوئے. 1,200 صحابہ، یہ بھی بہت بڑی تعداد. کتنے صحابہ حضور کے دور میں؟ پورے آپ کے دور نبوت میں جو صحابہ شہید ہوئے، 23 سالہ نبوت کے دور میں، ان کی تعداد 209 اور ایک روایت کے مطابق 269 ہے. پیغمبر نبی کریم کے زمانے میں جو صحابہ شہید ہوئے، جنگ بدر میں، جنگ احد میں، ساری جنگوں میں مل ملا کر ان کی تعداد 209 ہے یا 269 ہے. اور ایک جنگ جو حضور کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے لڑی گئی، اس جنگ میں جو صحابہ شہید ہوئے ان کی تعداد 1,200 ہے. بہرحال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی پرواہ نہیں، انہوں نے بڑی جرات اور جوان مردی کے ساتھ اس فتنے کو تلوار اور قوت کے زور سے ختم کیا. کوئی منازعہ
نہیں کیا، کوئی ان پہ بحث نہیں کی، کسی بات کو نہیں دیکھا کہ ہمارے ملک کے داخلی خارجی حالات کیا ہیں کیا نہیں ہیں۔ پوری جرات ایمانی کے ساتھ اس فتنے کو تلوار سے ختم کر دیا، امت کے سامنے ایک مثال قائم کی کہ دیکھو جب کسی اسلامی ملک کے اندر اس قسم کے اعتراض کا فتنہ پیدا ہو، اس وقت کا جو سربراہ ہو اس کا فرض ہے کہ سنت صدیقی پر عمل کرے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب اگر کسی اسلامی ملک میں کسی جھوٹی نبوت کے ماننے والے موجود ہوں تو صدیق اکبر کی سنت کیا بتلاتی ہے، کیا کرنا چاہیے؟ ان کو قتل کر۔ آج ہمارے حکومت پاکستان میں بہت بڑی محنت اور کوشش کے بعد، 27 سال کی جدوجہد کے بعد اور علماء کی قربانیوں کے بعد، اس ملک میں بچوں کے دور میں ایک بڑی عظیم تحریک چلی، اس تحریک کے نتیجے میں قادیانیوں کو غیر مسلم کافر تسلیم کیا گیا، آئین کے اندر قانون کے اندر لکھ دیا گیا کہ قادیانی کافر ہیں اور غیر مسلم ہیں۔ بڑی جدوجہد کے بعد علماء، ہم جیسے سرفرے لوگ، ہم نے 24 سال حکومت سے لڑائی لڑی، جیلوں میں گئے، مارے کھائی، قید کی سزائیں بھوگی، یا ایسے زمانے میں مارشل لا نے مجھے 1 سال قید و مشقت کی سزا ہوئی تھی صرف اس تقریر پر کے ساتھ، یعنی کافر جو اسے کافر نہ کہے وہ بھی کافر۔ ہم نے کبھی پرواہ نہیں کی کسی حاکم کی، نہ مارشل لا کی نہ کسی کی، مجھے تو اس موجودہ مارشل لا نے بھی 1 مہینہ قید و مشقت کی سزا ہوئی، مولوی ضیاء کی حکومت نے بھی 1 مہینہ قید و مشقت، چوری نہیں، ڈاکہ نہیں، کوئی اور جرم نہیں، صرف جمعے کی تقریر میں میں نے کہا مرزا بے ایمان ہے، جو اس کو بے ایمان نہ کہے وہ بھی بے ایمان، پھر پر مارشل لا کا کیس بن گیا اور مجھے 1 مہینہ قید و مشقت کی سزا ہوئی۔ 19 دن میں نے سزا بھوگی ہے، ابھی 11 دن میری باقی ہے، ہائی کورٹ میں میرا کیس چل رہا ہے، ریٹ ہو رہی ہے۔ ہم نے الحمدللہ کسی دور میں بھی اپنے عقیدے کو چھپایا نہیں اور اس کا اعلان کیا، اللہ نے ہماری بات سنی، خدا کی کروڑوں رحمتیں شاہ فیصل مرحوم پر، آمین تو کہہ دو۔ 1974 میں شاہ فیصل مرحوم اس کی سرپرستی میں مکہ مکرمہ میں رابطہ عالم اسلامی کے زیر اہتمام ایک کانفرنس ہوئی، مؤتمر منظمات اسلامیہ، جس میں دنیا کی تمام اسلامی تنظیموں کے نمائندوں کو بلایا گیا، ان کے سامنے ایک ایجنڈا مطالب، ان میں سر فہرست پہلا مسئلہ یہ تھا کہ قادیانیوں کے بارے میں تم فیصلہ دو کہ یہ کیا ہے، مسلمان ہیں یا کافر۔ اس کانفرنس میں آپ کا یہ خادم سینیورٹی بھی تھا، یہ قادیانیوں کا سارا لٹریچر کوپر خون کا لیزر وہاں پہنچا ہوا تھا، الحمدللہ وہاں پر اس بات کا اعلان ہوا کہ لتے بار 104 ملکوں کے علماء اکٹھے تھے، 300 سے زائد بڑے بڑے علماء مفتی جمع تھے، انہوں نے اعلان کیا، اعلان کفر حاضر طیبہ و خروج علی الاسلام، ہم مکہ مکرمہ میں خدا کے ساتھ گھر کے ساتھ میں بیٹھ کر اعلان کرتے ہیں کہ یہ جماعت کافر ہے اور دار اسلام سے۔ یہ 1974 میں اعلان ہوا مکہ، اللہ نے ہماری مدد کی، مرکز اسلام سے اعلان ہوا، اس اعلان کی صدائے باز گئی، پاکستان میں سنی گئی، اسی سال پاکستان میں پھر تحریک شروع ہوئی جس کے نتیجے میں قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ لیکن افسوس یہ ہے کاغذی طور پر کاروائی ہو گئی، عملاً آگے کچھ نہیں ہوا اور ہمارا مسلمان سو گیا۔ اب ہمارا مسلمان بھائی یہ سمجھتا ہے بس قادیانی کا مسئلہ ختم، حل ہو گیا، بس وہ کافر ہو گئے، ارے وہ کافر تو پہلے دن سے تھے، یہ تو نہیں کہ 1974 میں وہ کافر ہوئے، 1974 میں تو گورنمنٹ نے مانی ہماری بات، علماء نے تو پہلے دن سے فیصلہ فتوا دیا یہ کافر ہیں۔ اب اس فیصلے کے بعد مسلمانوں نے توجہ چھوڑ، انہیں کا مسئلہ ختم، مجھے کہتے ہیں میرے دوست، خاص میرے بے تکلف، مولوی صاحب آپ تو ان کو چھوڑ دو، کوئی اور مسئلہ بیان کیا کرو، تمہیں اور مسئلہ ہی کوئی نہیں آتا، میں کہتا ہوں مجھے کوئی بھی نہیں آتا، جب یہ مسئلہ پورا حل ہوگا پھر کوئی اور مسئلہ بیان کروں گا، ابھی مسئلہ حل نہیں، کیا قادیانی ختم ہو گئے دنیا میں؟ چلو آپ کے پاکستان میں ختم ہو گئے، ہو گئے بہت ہے. کیا قادیانی نے تبلیغ بند کر دی ہے؟ تبلیغ بھی کر. کیا قادیانی نے فیصلے کو مانا ہے؟ فیصلہ بھی نہیں مانا. وہ اپنے آپ کو بھی مسلمان تھے. ان کی جرت دیکھو. ڈاکٹر عبدالسلام سائنسدان جس کو نوبل پرائز انعام ملا ہے، اس کو ہمارے صدر نے اپنے ملک میں بلایا، اس کی اظہار اور عزت ڈگری لینے کے. اس نے اسمبلی ہال میں کھڑے ہو کر جس اسمبلی میں قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا، اس اسمبلی میں کھڑے ہو کر صدر ضیاء کی موجودگی میں کہا کہ میں پہلا مسلمان ہوں. وہ مسلمان ہے یا کافر؟ بولو نا. وہ تو قادیانی ہے. وہ تو بھٹو کے دور میں استعفا دے کر چلا گیا تھا ناراض ہو کر. بھٹو کا مشیر تھا فیصی مشیر، ناراض ہو کر چلا گیا. ہمارے ضلع کا وہ قادیانی اور سباب قادیانی ابھی ربے میں آیا ہے. جب اس کو انعام ملا، مرزا ناصر جو ان کا خلیفہ ہے، اس نے ربے سے تار بھیجا جو ان کے اخبار الفضل میں شایع ہوا کہ ہم تمہیں مبارک دیتے ہیں، تم پہلے مسلمان ہو، اور تمہارے اس انعام کی وجہ سے مرزا قادیانی کی صداقت اور سچائی ثابت ہو. کہتے اس نے لکھا ہے کہ مرزا قادیانی کی پیشگوئی تھی کہ تیرے پیروکار دنیا کے سب میدانوں میں غالب آئے، تمہیں یہ انعام ملا، ہمارے حضرت کی بات پوری ہو. کہ یہ قادیانی کی سچائی کی دلیل ہے تمہیں جو انعام ملا ہے. میں نے کہا اس کے ساتھ دو عیسائیوں کو بھی ملا، شاید آپ کے انعام میں نہ ہو، اس کے ساتھ دو عیسائیوں کو بھی نوبل پرائز ملا. اگر سب تو سلام کو انعام ملنا نوبل پرائز جو یہودی دیتے ہیں، اگر نوبل پرائز عبدالسلام کو ملنا یہ دلیل ہے قادیانیت کے مذہب سچے ہونے کی، تو اس کے ساتھ جو دو عیسائیوں کو ملا، پھر ان کا عیسائی مذہب بھی سچا. کیسا عیسائی مذہب سچا، ویسا قادیانیوں کا مذہب سچا. ایک ہی سچے سچے اکٹھے کے بچے ہیں مہاراج. لیکن اس بےمان نے، عبدالسلام نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر صدر ضیاء کی موجودگی میں تین مرتبہ کہا میں مسلمان ہوں. ہم نے صدر ضیاء پر بھی اعتراض کیا کہ جناب صدر، تمہارا فرض تھا کہ تم اس کو ٹوکتے، وہ آئین کی خلاف ورزی کر رہے اس اسمبلی میں کھڑے ہوتا جس میں وہ آئین پاس کیا گیا تھا. یہ آئین کی توہین ہے یا نہیں؟ صدر نے قسم اٹھائی ہے، اس آئین کی عرب اٹھائی. اس کا فرض تھا کہ وہ ٹوکتا، وہ اس سے چھوٹا نہیں پڑا تھا، اس کا فرض تھا، لیکن اس نے نہیں ٹوکا. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قادیانی اپنے آپ کو ابھی بھی مسلمان کہتے ہیں. انہوں نے فیصلہ بھی نہیں مانا، انہوں نے تبلیغ بھی بند نہیں کی، زور شور سے اپنی تبلیغ کر رہے ہیں. مجھے بھی تبلیغ کے خط لکھتے ہیں، میرے پاس بھی ان کے خط آتے ہیں، مجھے بھی کہتی ہیں اب تو تمہیں خدا کا خوف کرو، ہمیں مرضی پر مرزے پر ایمان لے آؤ، نہیں تو تمہارا انجام بھی فیصل اور بھٹو کی طرح ہوگا. بڑے عجیب و غریب خط لکھتے. تو میں ہر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان اس غلطی میں پڑ گئے کہ بس قادیانیوں کا مسئلہ ختم، حالانکہ ابھی مسئلہ باقی. جب تک اس پر عمل درآمد نہ ہو، ہم اب حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں اس مطالبے میں آپ بھی شریک ہو. آپ بھی یہاں سے مطالبہ کریں، حکومت کو کہیں، لکھیں، سارے میں خطوط بھیجیں، ان سے مطالبہ کریں. کیا ابھی یہ بات طے ہو گئی کہ قادیانی کافر ہیں؟ کافروں کی بہت سی قسمیں، اور ہم جانتے ہیں کافر ایک جنس ہے، اس کی انواع ہے، اس کی قسمیں ہیں بہت سی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ قادیانیوں کے متعلق یہ فیصلہ دیا جائے کہ یہ کس قسم کے کافر، جس قسم کے کافر ہیں اس قسم کا حکم ان پر جاری کرو. مثلا یہودی اور عیسائی کون ہیں؟ کافر ہیں. لیکن ان کافروں میں اور ہندو اور سکھ کافروں میں فرق رہتے ہوں، اور ہندو اور سکھ بھی رہتے ہوں، آپ کے عرب امارات میں عیسائی بھی رہتے ہیں اور ہندو اور سکھ بھی رہتے ہیں، ان میں فرق ہے. عیسائی کا یہودی کا ہاتھ کا ذبح کیا ہوا جانور مسلمانوں کے لیے حلال ہے، پوچھ لو علماء. لیکن ہندو اور سکھ کا کافر کا دوسرے، وہ بھی کافر ہے لیکن اس کا ذبیحہ حرام، فرق ہو گیا یا نہیں؟ دونوں کافر، عیسائی بھی کافر، یہودی بھی کافر، اور ہندو اور سکھ بھی. یہودی اور عیسائی کا ذبیحہ حلال، ہندو سکھ کا ذبیحہ. عیسائی اور یہودی کی عورت سے مسلمان کو نکاح جائز ہے، حلال ہے. ہندو اور سکھ کی عورت سے نکاح حرام ہے، فرق ہو گیا کہ نہیں؟ کسی طرح ایک کافر ہے ذمی، ایک کافر ہے حربی. ذمی کافر اس کو کہتے ہیں جو اسلامی ملک کے اندر رہے. پاکستان میں جو کافر رہتے ہیں، عرب امارات میں، سعودی میں جو کافر رہتے ہیں، ان کو بولتے ہیں ذمی کافر. ذمی کافر
اس کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت ہمارے ذمے ہے. جس طرح مسلمان کی جان مال کی عزت ہمارے ذمے ہے, اسی طرح اس کافر کی جو کسی اسلامی ملک میں رہتا ہو اس کے مال اور جان کی عزت کی حفاظت ہمارے ذمے فرض ہے. لیکن ایک کافر ہے جو عربی کافر ہو. عربی کافر کون ہے؟ جو کافروں کے ملک میں ہو اس کو بولتے ہیں عربی کافر. یا جو ہندوستان میں ہندو رہتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ عربی. پاکستان میں جو ہندو رہتے ہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ ذمی. اب عربی اور ذمی میں فرق, وہ بھی کافر, وہ بھی کافر. عربی بھی کافر, ذمی بھی کافر. جو کافروں کے ملک میں ہندو سکھ رہتے ہیں کافر. ان کی عزت, ان کا مال, ان کی آبرو, ان کی جان ہمارے پر حلال, کوئی حرام نہیں. لیکن ذمی کافر کی جان مال حرام. دونوں کافروں میں فرق ہوا یا نہیں؟ بولو تو صحیح. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ اسی طرح مرتد بھی کافر ہو. مرتد بھی, لیکن مرتد کا حکم اور. مرتد کسی اسلامی ملک میں 3 دن سے زیادہ نہیں رہتا. ہندو سکھ ہمارے ملک میں 100 سال رہے تو رہ سکتا ہے, عبادت کر سکتا ہے, اپنے گرجے اور اپنے مندر بنا سکتا ہے, لیکن سب نے اپنے مذہب کی نہیں کر سکتا. لیکن اپنے عبادت کر سکتا ہے, کاروبار کر سکتا ہے. لیکن مرتد وہ کسی اسلامی ملک میں 3 دن سے زیادہ نہیں رہتا. 3 دن کے اندر توبہ تائب ہو جائے ٹھیک, اگر توبہ نہ کرے اس کی گردن اتار دو, صدیق کے اکبر کی تلوار سے اس کی گردن اڑا دو اور کوئی بات نہیں. 4 دن اس کو کوئی معافی نہیں ہے. ایک مرتد کسی اسلامی ملک میں کاروبار نہیں کر سکتا. اس کو دکان چلانے کی اجازت نہیں ہے, اس کو ملازمت کی اجازت نہیں ہے. ہے وہ بھی کافر. ایک کافر اور ہوتا ہے, اس کو بولتے ہیں زندگی. ہے بولتے ہیں زندگی کافر کا حکم اور. ہے وہ بھی کافر. زندگی کا حکم یہ تو اس کی توبہ بھی قبول. تو کہے کی حکم ہے اس کی گردن اتار. وہ توبہ کرے تو اللہ کے یہاں قبول ہوگی, ہوتی رہے, لیکن دنیا میں اس کی گردن اڑا دو. زندگی کافر کون ہے؟ جو کلمہ پڑھتا, اپنے آپ کو مسلمان کہتا, لیکن اسلام کے عقیدے یا اسلام کی کسی بات کی کا معنی ایسا کرے جو عام امت کے اجماع کے خلاف. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس کا معراج جسم کے ساتھ جاتے ہوئے ہوا تھا, ٹھیک ہے نا؟ روز کیا کہیں, ہاں معراج تو ہوا تھا میں مانتا ہوں, پر جسم کے ساتھ نہیں, روح کے ساتھ ہوا. وہ شب زندگی کا. انبیاء کے معجزے قرآن میں ہیں, برحق ہیں کہ نہیں؟ ایک شخص کہ جی وہ معجزے تو تھے, پر ان کا مطلب یہ نہ تھا. وہ جو آگ تھی نا ابراہیم علیہ السلام کو جس میں ڈالا گیا تھا, وہ آگ گلزار بن گئی تھی. وہ یہ دنیا کی آگ نہیں تھی, بلکہ وہ دشمنی کی آگ تھی, حضرت کی آگ تھی. اس معنی کو بدل دیا نا, انکار تو نہیں کیا پر مانا بدل دیا. اس کو بولتے ہیں زندگی. کو سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ زندگی کا حکم یہ ہے علماء سے پوچھو, اس کی توبہ بھی قبول نہیں. اب میں صدر ضیاء سے مطالبہ کر رہا ہوں اور اسلامک مشاورتی کاؤنسل سے بھی کہ بھائی تم یہ بتاؤ کہ قادیانی کس قسم کے کافر ہیں؟ یہ اہل کتاب یہود و نصارہ جیسے کافر ہیں, یا یہ ہندو سکھ جیسے کافر ہیں, یا یہ مرتد کافر ہیں, یا یہ زندگی کے کون سی قسم ہیں, یا یہ ذمی ہیں, یا عربی ہیں, ہیں کون سے؟ ابھی تو آئین میں یہ بات ہے کہ ناٹ مسلم کے مسلمان نہیں. اب ہم پوچھتے ہیں یہ کس قسم کے کافر ہیں؟ میرے علم کے مطابق, جو کچھ میں تھوڑا سا علم جانتا ہوں, میرے علم کے مطابق تمام قادیانی زندیق ہیں. ان میں بعد مرتد ہیں, جو خود مل رہی ہو گئے وہ مرتد, جو ان کی اولادیں ہیں وہ مرتد ہیں. لیکن ہر قادیانی زندیق ہے, مرتد بھی ہیں اور زندیق تو سارے ہیں. اب ہمارا مطالبہ یہ کہ قادیانی جس قسم کے کافر ہیں, اگر مرتد ہیں تو ان پر مرتدوں کے احکام جاری, اگر صدیق نے جاری کیے ہیں تو آج جو صدیق کی گدی پہ بیٹھا امیر المومنین بنا ہوا ہے اس کا فرض ہے کہ نہیں؟ صدیق اکبر نے کسی بات کی پرواہ کی تھی کہ ملکی آلات کیا ہیں؟ بیرونی ضابطے سارے مل کر حملہ آور ہو رہے تھے, سب نے منہ کھول لیے تھے, کوئی پرواہ نہ کی. خدا پر توکل اور بھروسہ کرتے ہوئے صدیق اکبر نے اپنی قوت ایمانی کے ساتھ اس فتنے کو تلوار کی طاقت سے ختم کر دیا. آج ہمارا مطالبہ ہے, اور یہ جائز مطالبہ ہے. جائز ہے کہ ناجائز؟ بولو تو صحیح. آپ بھی اس مطالبے میں کتائی کرتی ہیں,
پھر اس مطالبے کو اپنی حکومت سے کیجیے، قطور بھیجیے، سارے بھیجیے، لکھیے کہ جناب قادیانیوں کو کافر قرار دیے ہوئے 4 سال کا عرصہ ہو گیا، نہیں 6 سال کا عرصہ ہو گیا، انہوں نے اس فیصلے کو نہیں مانا، بھلا وہ ایسے مانتے، ہم نے تو ان کو ایک وجود دے دیا، اب آپ شریف فیصلہ دیں اور آپ کا صدر دیا جو اسلام چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام آئے، اسلام کے خواہش مند ہیں، میں نے کہا اس ملک میں اسلام نہیں آ سکتا، سن لو، خدا کرے میری بات غلط ہو، مجھے اپنی بات پر کوئی ضد نہیں، پر میں کہتا ہوں پاکستان میں اسلام کا قانون نہیں جاری ہو سکتا جب تک ایک بات کا فیصلہ نہ ہو، کیوں؟ آپ کو پتہ ہے 1.5 سال ہو گیا ہے، 4 شرعی حدود کا اعلان ہوا تھا، چور کا ہاتھ کاٹ دو، ڈاکو کا ہاتھ اور پاؤں کاٹ دو، زانی کو سنسار کرو، شرابی کو، لیکن 1.5 سال کے عرصے میں کسی ایک مجرم کو شرعی سزا ملی نہیں، اس کی لوگ کئی وجوہات بیان کرتے ہیں، میں ان کا انکار نہیں کرتا، میرے نزدیک سب سے بڑی وجہ یہ ہے جس ملک میں محمد مصطفیٰ کی عزت و ناموس محفوظ نہیں ہے، ختم نبوت محفوظ نہیں، صحابہ کرام کی عزت و ناموس محفوظ نہیں، ایک قاتل اور جھوٹی نبوت کا ہیڈ کوارٹر پاکستان میں موجود ہے، یہ رمضہ کہاں ہے؟ ایران میں ہے، ہندوستان میں ہے، پاکستان میں تمام دنیا کے تاجرنی مرکز ان کی سرپرستی پاکستان سے ہو رہی ہے، ربوے سے مرزا تاجرنی کی نبوت جھوٹی کی یاد ہو رہی ہے، کوئی پابندی نہیں، ان کا سارا میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، جی نہیں چاہتا ملک سے باہر آ کر ایسی باتیں کرنے کا، پر آپ اپنے بھائی ہیں، لاہور میں ایک کتاب چھپی ہے، اس کا نام ہے احسان مسموم فی نکاح فی جواب نکاح ام کلثوم، حضرت علی کی صاحبزادی تھی ام کلثوم، فاطمہ کی بیٹی تھی، علی کی بیٹی صاحبزادی، اس کا نام تھا ام کلثوم، حضرت علی نے سیدنا عمر کو نکاح کر کے دی، وہ حضرت عمر کی بیوی بنی، ہم کہتے ہیں کہ تم شیعوں کو، تم فاروق اعظم کو، صدیق اکبر کو کافر کہتے ہو، مرتد کہتے ہو، بےمان کہتے ہو، اگر حضرت عمر اتنے برے اور غلط تھے تو علی نے اپنی بیٹی کیوں دی؟ اب اس کا ان کے پاس جواب کوئی سوا گاڑی، اس نے اتنی بڑی کتاب لکھی 350 صفحے، اس کے اندر اس نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایسی گستاخیاں کی ہیں، اتنا گند اچھالا ہے، خدا کی قسم مسجد میں میں بیان نہیں کر سکتا، اس نے آخر میں ایک کتاب عبدل شایا کیا جس میں 100-150 اعتراض فاروق اعظم پر کیے ہیں، الیاذ باللہ الیاذ باللہ نقل کفر کفر نباشت، صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ غلام بھی مرواتا تھا اور عمر اس کا دوست تھا، وہ بھی مرواتا تھا، اس کو بیماری تھی، الیاذ باللہ الیاذ باللہ، میں آپ کو کیا کیا بتاؤں، اس میں کیا اتنا گند ہے، اور وہ چھپی ہے اور لاہور میں فروغ ہو رہی ہے، ابھی چھپی ہے، صدر ضیاء کے دور میں چھپی ہے، سنسرشپ ہے، اخبار میں کسی کی کوئی ایسی بات نہیں چھپ سکتی، ہم اگر قادیانی کے بارے میں کوئی خبر دیں تو قادیانی کا نام اخبار میں نہیں چھپ سکتا، ہماری خبر نہیں چھپ سکتی، لیکن صحابہ کے خلاف، حضور کی ختم نبوت کے خلاف، یہ کفر، یہ بکواس، بولو اس سے بڑا کفر ہے؟ یہ کتاب اتنی گند بھرا ہوا ہے، خدا کی قسم میں بیان نہیں کر سکتا، بدن کانپتا ہے، کیا کیا کفر، یہودی اور عیسائی، ہندو اور سکھ، ایسا دشمن اسلام کا بھی عمر پر ایسا الزام اور اعتراض اور باتیں نہیں لکھتا جو اس حدیث نے لکھی ہے، ہم نے مطالبہ کیا ایسے کتے انسان کو پھانسی دینی چاہیے، شوٹ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں، علماء نے لکھا ہے جو خدا کے پیغمبر کی توہین کرے، خلفاء کی توہین کرے، اس کی توبہ بھی قبول نہیں، اس کو شوٹ کرو، اس غلام حسین نجفی بے ایمان کو قتل کرنا چاہیے، اس کتاب کو ضبط کرنا چاہیے، ٹھیک ہے کہ نہیں، میں نے اب کراچی میں مطالبہ کیا ہے زاروں کے مجمع میں، لیکن ابھی تک وہ کتاب چل رہی ہے، میں کہتا ہوں جس ملک کے اندر حضور کی عزت و ناموس محفوظ نہیں، صحابہ کی عزت و ناموس محفوظ نہیں، کیسے اس ملک میں اسلام آئے گا، کیسے اس ملک میں اسلام کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، پہلے ان دروازوں کفر کے دروازوں کو بند کرو، تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ہم مسلمان غلط فہمی کا شکار ہو گئے کہ قادیانیت کا مسئلہ ختم. میرے دوستو ختم نہیں, قادیانی پہلے سے زیادہ تیز ہو گیا, وہ پہلے سے زیادہ کام کر رہا ہے. مجھے اب آپ کو جو چند منٹوں میں ایک بات بتانی ہے, میں نہیں جانتا کہ آپ لوگ زیادہ دیر بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں. ہم تو پنجاب سے ہو, پاکستان کی آدھی, وہاں رات ساری دو دو بجے تک رات ہم تقریریں کرتے رہے, لیکن یہاں کا ماحول اور یہاں کی آپ کی مصروفیات اس کا تو ہمیں صحیح اندازہ نہیں. اس لیے میں مختصر کرتے ہوئے, ورنہ میں چاہتا تھا, دیکھیے یہ قادیانیوں کا ایک قرآن ہے, اس پر لکھا ہے, تھوڑا سا اس کا تعارف تو کرا ہی دوں آپ کو. یہ دیکھیے لکھا ہے بھئی مقدس, کیا لکھا ہے بھئی مقدس لکھا ہے جی, بھئی مقدس جو بھئی حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری, اس کا نام زبور, جو بھئی موسیٰ علیہ السلام پر اتری, اس کا نام تورات, جو بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اتری, اس کا نام انجیل, اور جو بھئی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ پر اتری, اس کا نام قرآن. یہ ہے قادیانی پر بھئی جو اتری ہے, جس کا نام نے رکھا ہے تذکرہ, یہ قادیانیوں کا قرآن ہے, اس پر یہ باقاعدہ بھئی اتری ہے. اس کو انہوں نے تاریخ مار جمع کیا ہے, بھئی مانتا میں بھی ہوں کہ مرزا قادیانی پر وہی اترتی رہی ہے, پر رحمان کی طرف سے نہیں, شیطان کی طرف. کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم, جس طرح رحمان اللہ نبیوں کی طرف وہی کرتا ہے, اسی طرح شیطان بھی اپنے دوستوں کی طرف وہی. اس کی دو دلیلیں دیتا ہوں اس وقت, کہ یہ وہی جو ہے یہ شیطان کی طرف سے ہے, رحمان کی طرف سے نہیں. پہلی دلیل دیکھیے, نبیوں کی طرف جو وہی فرشتہ لاتا تھا اس کا نام کیا تھا؟ سارے بولو جانتے ہو نا, سب نبیوں کی طرف وہی کون لایا؟ مرزا قادیانی کی طرف فرشتہ آیا جی. مرزا قادیانی کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اس کا نام پوچھوں, کوئی نام پوچھنے کی ضرورت تھی؟ اگر وہ فرشتہ خدا کا ہوتا جو دوسرے نبیوں کی طرف آتا تھا, وہ تو مقرر ہے. مرزا کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا کہ میں اس سے نام پوچھوں. میں نے کہا فرشتہ صاحب آپ, تو فرشتے نے کہا میرا نام کچھ نہیں, میرا نام کچھ نہیں. پھر مرزا نے مجبور کیا, مرزا کہتے ہیں پھر میں نے مجبور کیا. آخر جب میں نے مجبور کر دیا تو وہ بعد میں کہنے لگا میرا نام ہے ٹیچی ٹیچی. قادیانی کے فرشتے کا نام یہ تو یاد کر لو, قادیانی کے قرآن کا نام تذکرہ, قادیانی کے قرآن کا نام, اور قادیانی کے فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی. مرزا نے آگے اس کا مطلب لکھا ہے کہ ٹیچی ہے ٹچ میں, کہتا ہے پنجابی میں ٹچ بٹن ہوتا ہے جو فوراً لگ جاتا ہے, ٹچ میں نے فوراً. کہتا ہے یہ جو ٹیچی ٹیچی اس کا نام ہے, سمانا ہے یہ فوراً آتا جی. اب میں سوا, یہ اس کی کتاب ہے حقیقت الوحی, اس کا صفحہ 333, صفحہ 333. اس میں مرزا نے لکھا ہے کہ اس نے نام مجھے بتایا ٹیچی ٹیچی. اب میں سوال کرتا ہوں کہ جب اس نے پہلے نام پوچھا تھا اس نے کیا بولا؟ کوئی نہیں. بعد میں جب مجبور کیا تو کیا بولا؟ اب میں کہتا ہوں ان میں ایک بات تو جھوٹ ہے, اگر اس کا نام تھا ٹیچی ٹیچی تو پہلے اس نے کہا میرا نام, جھوٹ ہوا. اور اگر اس کا نام واقعی کوئی نہ تھا تو جب بعد میں اس نے مجبور ہو کر ٹیچی ٹیچی بولا تو یہ غلط. ایک بات تو جھوٹ ہے کہ نہیں؟ تو جس نبی کا فرشتہ جھوٹ تھا وہ بے ایمان نبی سچا کہتے ہیں. جو روح ہو جائے فرشتے, جو جائے نبی وہ ہو جائے فرشتے. فرشتہ بھی جھوٹ تھا, نبی بھی جھوٹ. تو مرزا قادیانی کے فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی. میں کہتا ہوں اگر جبریل وہی لاتا تو وہ ٹیچی ٹیچی نہیں تھا, وہ نام پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. دوسری بات کہ یہ خدا کی وحی نہیں, یہ شیطان کی وحی ہے. اس کی دو دلیلیں اور, ایک تو موٹی سی دلیل دیکھیے, خدا کی قدرت, سب کہہ دو سبحان اللہ, خدا بڑی قدرتوں والا ہے. دیکھیے مولانا اس کے صفحے کتنے لکھے, 800
800
ہے نا پورے, 840 840 صفحے ہو تو ورق کے کتنے بنتے ہیں؟ کتنے؟ 420. میں کہتا ہوں خدا کی قدرت دیکھو, نبی بھی 420 اور جو قرآن بنایا یہ بھی ہے, مت ماری گئی ان کی کہ نہیں؟ ایک ورق کم نہیں ہے, ایک زیادہ, پورے 420 ورق اور ڈبل صفحے, ڈبل 420. تو اپنے قرآن دیکھو, یہ میں نے دیکھا ہوا تو نہیں نا, یہ آپ کی مسجد میں ہے, لیکن میرا دعویٰ ہے اس کے ورقے بھی 420 نہیں, اس کے صفحے بھی 420 نہیں, اس کے صفحے ہیں 732. تو نہ صفحے 420 نہ ورقے
انہوں نے پہلا ایڈیشن چھاپا اور ان کی مت ماری گئی. خدا کی قدرت اللہ نے نبی جو 420 تھا ان کا قرآن بھی بنا 420 سے. اب آپ نے قرآن دیکھ ہزاروں متوں کے چھپے, لیکن خدا کی قدرت ہے. مجھے تو آج تک ایک قرآن ایسا معلوم نہیں ہے جس کے صفحے 420 ہوتے یا ورق 420 ہوتے. جب میں نے لوگوں کو یہ خدا کی قدرت بیان کرنی شروع کی, مرزائی بڑے پچھتا ہے, کہنے لگے یہ تو بڑی غلطی ہوئی. اب یہ ایڈیشن ختم ہو, نیا جب چھاپیں گے یا گھٹا دیں گے یا بڑھا دیں گے. میں بھی اسی تاڑ میں رہا, یوں ہی ربے میں چھپا, میں نے منگوایا. میں نے سب سے پہلے اس کے صفحے دے, اس کے صفحے اب ہیں 818. 800 تو 420 برس تو نہ رہے, کتنے بن گئے 409. مجھے یوں ہی خیال آیا دل میں بیٹھے بٹھائے, بھائی 409 بھی کوئی دفعہ ہوگی, یہ بھی دیکھنی چاہیے. میں تھانے چلا گیا, تھانہ ہمارے بالکل سامنے, آمنے سامنے ہم رہے. میں نے ایس ایچ او کو کہا بھائی ذرا وہ لال کتاب نکال دفعہ. اس نے کہا خیر ہے. میں نے کہا ایک دفعہ دیکھ. وہ جو نکال کر میں نے دیکھی دفعہ 409 تو لکھا ہے خیانت مجرمانہ, خیانت مجرمانہ. میں نے کہا واہ مولا سبحان اللہ تیری قدرتوں پہ قربان. اب انہوں نے اس عبارت میں خیانت کی ہے, بھائی وہ بدلا میں نے خیانتیں بھی ڈھونڈی. اب 409 ہے خدا کی قدرت کے نہیں. دوسری بات سنو دلیل, کہ یہ کہا یہ وہی خدا کی نہیں, یہ شیطان کی. آپ قرآن سے آپ کو دلیل سمجھاؤں. 13 پارے کی آیت, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کسی قادیانی کے سامنے یہی ایک دلیل پیش کریں, 5 منٹ آپ کے سامنے, 1 منٹ نہیں کھڑا ہوتا. آپ پوچھئے مرزا قادیانی پر وہی آتی, وہ کہے گا آتی. آپ پوچھئے کس زبان میں آتی. خدا تعالیٰ نے ایک قانون بیان کیا ہے 13 پارے میں, فرمایا وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم. میں نے آدم سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر بھیجے, ہر نبی کو وہی اس کی اپنی قومی زبان میں. ہمارے نبی آمنہ کے لال محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کی زبان قومی کیا تھی؟ عربی. قرآن کس زبان میں آئے؟ اور ہم کی الگ سے لے کر بنناس کے سین تک کوئی آیت پنجابی کی ہے, کوئی پشتو, بلوچی کی, سندھی, کوئی افریقہ زبان, پورے قرآن میں بے لسان عربی مبین ہم نے اس کو عربی میں اتارا تاکہ آپ سمجھا سکے. حالانکہ ہمارے نبی صرف عربوں کے نبی نہ تھے, ساری دنیا کے لیے نبی تھے, ساری زبانوں والوں کے لیے نبی تھے. ہم پنجابی اور اردو بولنے والوں کے لیے بھی نبی, پشتو اور بلوچی بولنے والوں کے لیے بھی نبی, لیکن اللہ نے اس قانون کے مطابق وہی کس زبان میں نازل کی؟ صرف عربی. میں کہتا ہوں اگر مرزا خدا کا نبی اس کو وہی کس بولی میں آنی چاہیے تھی, اگر خدا کی طرف سے ہوتی تو ایک زبان میں آتی, یا پنجابی ہوتی یا کم از کم اردو ہوتا, ٹھیک ہے. لیکن آپ دیکھیے اس قرآن جس میں عربی کی وہی بھی ہے.
ahnaf.com www.asnaf.com
اور اردو کی وہی بھی ہے اور پنجابی کی وہی بھی ہے. یہ دیکھیے پہلے عربی سے شروع ہوتی جی, پھر آگے اردو بھی آ جاتا, پھر اس میں فارسی بھی آ جاتا, پھر اس میں انگلش بھی آ جاتا جی. انگلش کی رام بھی ہیں, آئی لو یو ورلڈ اینڈ ٹو گرل, آئی ایم ہیپی, یہ دیکھیے 120, یہ دیکھیے. یہ انگریزی میں بھی وہی لکھی, انگریزی میں بھی وہی ہے, سنسکرت میں بھی ہے, گرمکھی میں بھی ہے. یہ قرآن ہے یا کھچڑی ہے؟ کسی نبی پر 2 زبانوں میں وہی نہیں ہے. میرا چیلنج ہے 120,000 کروں میں جتنے پیغمبر آئے, میں قادیانی امت کو چیلنج دیتا ہوں کوئی ثابت کرے کسی نبی پر 2 زبانوں میں وہی آئے. ایک زبان بے لسان قومی, لیکن اس دجال پر 7 زبانوں میں وہی کھچڑی, بلکہ جو اس کی مادری زبان تھی پنجابی پورے قرآن میں 420 برسوں میں 5 آتے ہیں. پنجابی دیا 5 آتا, حالانکہ چاہیے تھا کہ سارا قرآن ہو. بولو تو صحیح, اگر خدا کی وہی ہوتی, یہ موٹی سی بات ہے اور قرآن کی دلیل ہے, کچھ سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ قادیانیوں سے پوچھو اور بھائی مانو تمہارے اس مرزے پر وہی آتی تھی یا نہیں, وہ کہیں گے آتی تھی. پوچھو کس بولی میں آتی تھی, اگر تو مختلف زبانوں میں ہے تو پتہ لگا وہ بے ایمان جھوٹا خدا کی طرف سے وہی نہیں ہے, شیطان کی طرف سے وہی ہے. اور اس میں کیا کیا بکواس ہے میں وہ بیان نہیں کر سکتا. جو آیات میرے آقا محمد مصطفیٰ کی شان میں اتری ہیں اس بے ایمان نے سب اپنے اوپر چشمان دیے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ کس کی شان میں ہے؟ مرزا قادیانی اس پہ لکھتا ہے, یہ میرے اوپر ڈال. وما ارسلناك الا رحمتا للعالمين. یہ کس کی شان ہے؟ مرزا کہتے ہیں یہ مجھ پر اتری ہے. وما ارسلناك الا رحمتا للعالمين. اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا دیا. رحمت ہے کہ زحمت ہے یا لعنت ہے جی؟ اور کہتا ہے انا اعطینا کوثر. حضور نے فرمایا کوثر مجھے ملے گا. انا اعطینا کوثر ہے پیغمبر, ہم نے کوثر آپ کو دیا ہے. یہ دجال اس میں لکھتا ہے اللہ نے مجھے کہا انا اعطینا کوثر. جو حضور کی شان میں وہی آئی ہے اس نے سب اپنے اوپر چسپان. محمد الرسول اللہ والذین معہ. یہ حضور کی شان میں ہے نا, اس میں لکھ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ, اللہ نے مجھے کہا میں محمد رسول اللہ ہوں. اللہ یاد باللہ, اللہ یاد کہتا ہے میں محمد رسول اللہ ہوں, بلکہ کہتا ہے میں اس محمد سے پڑھ کر ہوں. محمد پھر اتر آئے ہم میں اور آگے سے ہیں بڑھ کر اپنی شامیں. محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادی آنا, وہ محمد تو ادھورے اور ناقص تھے. اللہ یاد باللہ کہتا ہے روزہ آدم کہ جو تھا نامکمل اترک میرے آنے سے ہوا کامل مجملہ بر گبار. آدم کا جو محلہ روزہ بن رہا تھا وہ حضور محمد مصطفیٰ کے آنے تک مکمل نہیں تھا, ادھورا تھا, ناقص تھا. میرے آنے سے ہوا کامل مجملہ بر گبار. گویا خاتم الانبیاء کا جو مقام ہے یہ خود اس مقام کا دعویٰ کرتا. اتنا بڑا دجال. میرے دوستوں کا دکھو بات جو آپ سے کہنی تھی وہ یہ ہے کہ قادیانی اپنا کام کر رہے اور ہم سوئے ہوئے. قادیانیوں نے اپنی زندگیاں وقف کی, ہزاروں ان میں ایسے لوگ ہیں, بوڑھے جوان بچے عورتیں جن نے اپنی زندگیاں وقف کی. ان کی چار تنظیمیں سن لو. ایک تنظیم ہے اطفال الحمدیہ, جو ماں باپ اپنے بچے وقف کر دیں. چار بچے ایک وقف, تین بچے ایک وقف. ایک جماعت ہے اس کا نام ہے خدام الحمدیہ, وہ نوجوانوں کی تنظیم ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی. ایک تیسری جماعت ہے اس کا نام ہے انصار الحمدیہ, وہ جو ریٹائر ہو جاتے ہیں بوڑھے وہ اپنی باقی ماندہ زندگی اپنی جماعت کے لیے وقف کرتے ہیں. چوتھی جماعت ہے لجنۃ اماء اللہ, لڑکیوں کی تنظیم, عورتوں کی, جن عورتوں نے اپنی زندگی وقف کی. جیسے ایک کتیا آپ کے یہاں رہتی ہے جس کو شاہناز کہتے ہیں, یہ کتیا یہاں رہتی ہے شاہناز, وہ قادیانی ہے, وہ یہاں آئی ہوئی ہے لوگوں کو خراب کرنے کے لیے, بے ایمان بنانے کے. جی شاید آپ کو یہ لفظ گراں گزرا ہے, میں نے کتیا کہا ہے تو میں نے چہرے دیکھے بعضوں کے چہرے کو بہت ناگوار گزرا ہے. نہیں ناگوار میں نے جان کر کہا. کیوں؟ اس لیے کہ مرزا قادیانی کی ایک کتاب ہے اس کا نام ہے نجم الہدا, وہ ربوے سے اب بھی چھپتی ہے. اس میں مرزا قادیانی نے لکھا ان العدا صاروا قناذیر الفلا ونساءهم من دونهن الاقلب. یہ اردو میں ترجمہ بھی ہے, فارسی میں بھی ہے. کہتا ہے میرے مخالف جنگلوں کے خنزیر ہیں اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر. آپ جو بیٹھے مرزے کے مخالف ہیں یا موافق؟ بولو نا, سارے مخالف ہو. پھر مرزے کے فتوے کے سالم تم خنزیر. اب تو کوئی تکلیف نہیں ہوئی نا. اگر میں مرزے کو خنزیر کہہ دوں یا مرزائیوں کو تو سب کو تکلیف ہوتی ہے. ہمارے ملک میں ان کو حکومت کو تکلیف ہوتی ہے. میں نے ضیاء صاحب کو کہا کہ جناب اگر آپ بھی مرزے کے مخالف ہیں تو مرزے کے فتوے کے مطابق آپ بھی خنزیر ہیں, اور آپ کی بیگم صاحبہ وہ کتیا ہے. وہ کہتا ہے جو میرے مخالف وہ سب جنگلوں کے خنزیر اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ کر ہیں. ہمارے 90 کروڑ مسلمانوں کو وہ خنزیر اور ہماری عورتوں کو کتیاں لکھتے ہیں, چھاپتے ہیں. اگر میں نے ایک کو کتیا کہہ دیا تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑے گا؟ کیوں جی, وہ ہے کتیا بھی نہیں. ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے. اب جب قادیانیوں کو یہ رپورٹ پہنچے گی وہ کہیں گے بڑا بدگوان ہے. میرے متعلق انہوں نے مشہور کیا, وہ کہتے ہیں یہ بڑا بدگوان مولوی ہے, گالیاں دیتا ہے. میں گالیاں دیتا نہیں, میں گالیاں سناتا ہوں. مرزا قادیانی کی بکواس سنایا کرتا. ہمیں بھی تو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں؟ مرزا قادیانی کی ایک کتاب ہے سنو, میرے بعد مسلمان بھائی جو ان کے ساتھ کھاتے ہیں پیتے ہیں بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں دوستیاں رکھتے ہیں کہتے ہیں جی کیا ہے کوئی فرق نہیں. سن لو مرزا قادیانی کی کتاب آئینہ کمالات اسلام صفا 547 اور 548 عربی میں عبارت ہے, علماء اس کا ترجمہ سمجھ جائیں گے. وہ کہتا ہے تل کا کتب ینظر الیہا کل مسلم بعین المحبت والمودۃ وینتفع من معارفها ویقبلنی ویصدق دعوتی الا ذریۃ البغایا الذین ختم اللہ علی قلوبہم فہم لا یقبلون. کہتا ہے جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا, جو میری تصدیق نہیں کرتا, جو میری کتابیں نہیں پڑھتا, وہ سارے ذریۃ البغایا کنجریوں کی اولاد ہیں. بغایا بغیا کی جمع, بغیا کا معنی بدکار عورت کنجری. جیسا قرآن میں آتا ہے مائی مریم جب بیٹا لائیں گی عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے بغیر خان کے, تو یہودیوں نے کہا تھا ما کان ابو کمر اصوئن وما کانت امو کے بغیا, اے مریم یہ بیٹا کہاں سے لائے, تیرا تو باپ بھی برا نہ تھا اور تیری ماں بھی بدکار. تو بغیا کا معنی بدکار کنجری, اور بغیا کی جمع بغایا. مرزا کا یعنی کہتا ہے جو مجھ پر ایمان نہیں لاتے وہ سارے کنجریوں کی اولاد ہیں. تم لاتے ہو ایمان؟
نہیں.
تم کیا ہوئے؟ بولو. جو تمہیں کنجری کا بیٹا کہے, تمہاری ماں کو کنجری سمجھے, تمہارے باپ کو کنجر کہے, تم اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ پیو دوستی بناؤ, اس کا معنی یہ کہ تم بھی اسی طرح بے غیرت. واقعی تم سمجھتے ہو جو کچھ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, اگر تم میں غیرت جو تمہیں کنجری کا بیٹا کہتا, جو تمہاری ماں کو کنجری سمجھتا, اس کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, اس کے ساتھ کھانا پینا چاہیے, تو غیرت تو ہو تو اس کا خون پی جائے آدمی ایسے کمینے کا جو اتنی بڑی گالی دیتا ہے. اب خدا کی قدرت دیکھیے, ایک لطیفہ بھی سنو. میں نے ایک کتاب لکھی تھی چھوٹی سی, اس کا نام ہے تصویر کے دوروں. اس میں میں نے اخیر میں پہیلیاں لکھی ہیں, پہیلیاں ہوتی ہیں بجھارتے ہیں بجھو تو جانے, ایسے بنائی ہیں. ان میں نے ایک بجارت لکھی ہے کہ مرزا قادیانی کا یہ حوالہ دیا, وہ کہتا ہے کہ جو مجھ پر ایمان نہ لائے وہ کنجری کا بوٹو کنجری کا بیٹا. اب خدا کی قدرت دیکھ, اس کی پہلی بیوی میں اس کے دو بیٹے تھے, ایک فضل احمد اور ایک سلطان احمد, دونوں اس پر ایمان نہیں لائے, دونوں بیٹے اس پر ایمان
نہیں
لائے. ایک بیٹا مرزا کی زندگی میں مر گیا, فضل احمد مرزا صاحب کی زندگی میں فوت ہوا, اور مرزا قادیانی نے اس کا جنازہ نہ پڑھا, اپنے بیٹے کا جنازہ نہ پڑا. کیوں نہ پڑا؟ اس لیے کہ وہ اس پر ایمان. اب میں نے ایک گزارت بنائی قادیانیوں کے سامنے, میں نے کہا بھائی بتاؤ مرزا قادیانی کہتے ہیں جو مجھ پر ایمان نہ لائے وہ کنجری کا بیٹا. اب اس کا اپنا بیٹا فضل احمد جو اس پر ایمان نہیں لایا, بولو وہ کیا ہوا, اور اس کی ماں کیا بنی, اور اسے گھر تھی وہ کیا ہوا, بولو تو صحیح. فضل احمد کیا ہوا؟ کنجری کا بیٹا, اس کی ماں کنجری, اور جس کے گھر تھی وہ سارا ٹپر کنجرا کا بنی. اس نے تو مسلمانوں کو گالی تھی. بلا یحیق المکر السیء الا بأهلہ, خدا نے اس پر وہ لوٹائی, اس کا اپنا بیٹا ایمان نہیں لایا. خدا کی قدرت ہے یا نہیں؟ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا کہ قادیانی اپنی تبلیغ کر رہا ہے, اپنا کام کر رہا ہے. میں نے دو دورے یورپ افریقہ کے کیے, مغربی افریقہ میں ان کا بہت زور ہے, وہاں پر انہوں نے اسکول بنائے, کالج بنائے, اور ہسپتال بنائے, لائبریریاں کھولی ہیں, قرآن انگریزی میں ترجمہ کر کے وہاں تقسیم کیا ہے, لاکھوں کی تعداد, 10 لاکھ نسخہ قرآن کا انگریزی ترجمے کا انہوں نے افریقہ میں تقسیم کیا. ہم وہاں گئے, جس مسجد میں, جس ہوٹل میں, جس لائبریری میں, ہر جگہ قادیانی کا قرآن پڑھا. یہ سب کہنا وہ ہمارے والا قرآن اس کا انگلش ترجمہ, اس قرآن کا انگلش ترجمہ, اور وہ انگلش ترجمہ جو ہے وہ سارا غلط ہے جو اپنی مرضی کا انہوں نے لکھا ہے. مثلاً آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ پہلے پارے میں آتا ہے, آپ کو دیر تو نہیں ہو گئی, یہ ایک دلیل اور دیکھیں, ختم نبوت کی ایک دلیل سمجھے قرآن سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل وبالآخرۃ ہم یوقنون. مومن کون ہے؟ جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر, اے پیغمبر, جو آپ کی طرف نازل ہوئی, وما انزل من قبل, اور جو آپ سے پہلے نازل, ان دو وحیوں پر ایمان لاتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون, اور قیامت پر وہ یقین رکھیں اولائک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں، وہ اولائک ھم المفلحون، اللہ تعالیٰ سند اور سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں کہ جس کا ایمان اس وحی پر جو آپ پر اور جو آپ سے پہلے اس پر ایمان رکھتا ہے وہ کامیاب ہے، اولائک ھم المفلحون۔ ہم کہتے ہیں اگر حضور کے بعد کوئی وحی آنی تھی جس پر ایمان لانا ضروری تھا، جیسا مرزا قادیانی کہتا ہے کہ میری اس وحی پر ایمان لانا ضروری ہے، جو اس وحی پر ایمان نہیں لاتا، جس طرح قرآن پر جو ایمان نہ لائے وہ کافر، اسی طرح جو میری وحی پر ایمان نہیں لاتا وہ بھی کافر۔ ہم کہتے ہیں اگر حضور کے بعد کوئی وحی آنی تھی جس پر ایمان لانا ضروری تھا تو یہاں چاہیے وما انزل من بعدک، چاہیے تھا کہ نہیں، وما انزل من قبلک کے بعد وما انزل، بلکہ میں کہتا ہوں وما انزل من بعدک تو زیادہ ضروری تھا۔ کیوں؟ جو وحی حضور سے پہلے نازل ہوئی وہ منسوخ ہے کہ نہیں؟ تورات انجیل، اس کی ہمیں ضرورت ہے؟ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم سے اقرار لیا جاتا ہے، جب تک ہم اس وحی پر اقرار نہ کریں ہمارا ایمان صحیح نہیں۔ لیکن اگر حضور کے پاس وحی آنی تھی اور اس پر ایمان لانا ضروری تھا تو قرآن میں وما انزل من بعدک آنا چاہیے کہ نہیں؟ لیکن پورے قرآن میں وما انزل من بعدک کی آیت نہیں ملے، وما انزل من قبلک تو ملے گا۔ آئے یاد آ گئے حضرت شیخ القرآن، خدا کی کروڑوں رحم سے، سب دعا کرو کہو آمین۔ اس کے اچھا مجاہد عالم میرے استاد تھے، میں نے ان سے دورہ تفسیر پڑھا، میرے بڑے مشفق تھے، بہربان تھے، ابھی مدینہ منورہ سے مجھے خط بھیجا تھا اپنے جلسے کا جو 13-14 جون کو جلسہ دستار بندی کا کر رہے تھے کہ تو نے دونوں دن وقف کرنے اور وہاں جلسے سے پہلے پہنچنا، بڑی مدت کی بات ہے۔ حضرت نے مجھے تار بھیجا، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ رحمتہ واسعہ، مجھے تار بھیجا کہ کتابیں لے کر فوراً آ جاؤ پنڈی۔ میں نے قادیانیوں کا بکسہ ایک رکھا ہوا بہت بڑا، قادیانی کی ساری کتابیں، اس کے لاش مرزے کی پوری رکھی ہوئی، وہ لے کر میں راول پنڈی پہنچا۔ میں نے کہا حضرت حکم، ایک قادیانی تھا اس کا نام ہے حاجی نور حسین، آج کل وہ الحمدللہ مسلمان ہے، فیصل آباد میں چیف چمبر مرچنٹ لکڑی کا کاروبار کرتا ہے، زندہ ہے، باوجود ہے، وہ تھا قادیانی۔ حضرت نے مجھے تار بھیج کر بلایا اس کو، اس سے بات چیت کرنے کے، خیر اس کا پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ مری چلا گیا۔ اس کا بھائی خادم حسین اس کو بلایا اور مجھے دعا، سب استاد بیٹھوں نے دعا کی میرے لیے اور مجھے اس کے ساتھ مری بھیج دی۔ میں وہ کتابوں کا بکسہ لے کر، ایک طالب علم میرے ساتھ تھا، ہم مری چلے، مری میں اس نے ایک مکان لیا ہوا تھا وہاں رہتا، وہ مجھے چھوڑ کر اس کا بھائی خود چلا۔ اب وہ قادیانی حاجی نور حسین، میں اور ہمارا شاگرد تین آدمی، دو دن میں اس کے ساتھ بحث کرتا رہا، مرزے کی کتابیں اور حوالے اور ثبوت دیتا رہا، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آئی بات۔ جب میں نے یہ آیت نکال کر اس کو یہ بات سمجھائی کہ بھائی دیکھو مرزا قادیانی جو اس وحی پر کہتا ہے ایمان لانا ضروری ہے، اگر کوئی حضور کے پاس وحی آنی تھی تو چلو یہاں آتا نا ما انزل من قبل کے بعد وما انزل من بعد، پورے قرآن میں وما انزل من بعد اتنے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کے پاس کوئی وحی نہیں ہے جس پر ایمان لانا، اگر ضروری ہوتا تو یہاں اس کا ذکر ضرور، دو وحیوں کا جو ذکر ہے، ما انزل من قبل، ما انزل الیک، ما انزل من قبل، تو چاہیے تھا وما انزل من بعد بھی قرآن میں آتا۔ جب میں نے یہ بات اس کے سامنے رکھی تو کہنے کا مولانا آپ بس میری تسلی ہو، کہتا ہے اور کسی بات کی ضرورت نہیں، آپ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر، الحمدللہ میرے ہاتھ پر طاہر ہوا، مسلمان ہوا، آج زندہ ہے، فیصل آباد میں بہت لاکھوں پتی، اس کی بڑی کوٹھی ہے، لکڑی کا کاروبار ہے اس کا بہت اونچا، ہتھیار کی لکڑی کا کام کرتا ہے جی۔ اس ایک دلیل سے اللہ نے اس کو ایمان دے دیا۔ اب قادیانیوں کے لیے یہ بڑی ایک بات تھی، اس کا جواب نہ تھا، اب اس کا انہوں نے جواب تیار کیا، انگریزی میں جو ترجمہ شائع کیا ہے انہوں نے وبل آخرت ہم یو کے نون کے نیچے لکھ رہا ہے آخری وحی، آخرت کا میں نے کیا کر دی آخری، حالانکہ آخرت کا میں نے یہاں کیا ہے بولو نا، قیامت، قیامت پر ایمان رکھ، پورے قرآن میں جہاں آخرت کا لفظ آیا ہے اس کا میں نے کیا ہے قیامت، لیکن ان دجالوں نے اس ہماری دلیل کا جواب بنانے کے لیے آج جو ترجمے لکھتے ہیں ان میں پھر آخرت کے نیچے لکھتے ہیں آخری وحی جو مسیح موعود پر نازل ہوئی۔ اب جو شخص جاہل ہے، نا واقف ہے، آخرت کا لفظ پہلے نہیں جانتا، یہ قرآن کا ترجمہ لاکھوں کی تعداد میں افریقہ میں امریکہ میں بانٹ رہے ہیں اور وہ پاکستان کا چھپا ہوا. میں نے پہلے دورے میں آ کر بھٹو گورنمنٹ سے بھی مطالبہ کیا تھا کہ جب تم نے قادیانیوں کو غیر مسلم مان لیا ہے, کافر قرار دے دیا ہے, تو ان کو قرآن کا ترجمہ چھاپنے سے روکو, ان پر پابندی لگاؤ, ان کے قرآن کے ترجمہ کو ضبط کرو. اس نے بھی ہماری بات نہیں سنی. اور میں نے اب آ کر اس جناب مولوی زیاد حق صاحب جنرل ضیاء کو بھی کہا کہ جناب ضیاء صاحب پاکستان کے نام سے بیر کفر پھیل رہا ہے, وہ لوگ کچھ نہیں جان, وہ جانتے ہیں پاکستان کا قرآن, تو پاکستان تو اسلام کا قلعہ ہے. جو چیز قرآن پاکستان سے آئے گا چھپ کر, وہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ غلط ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا کہ پاکستان کے لفظ سے یہ گمراہی پھیل رہی ہے, تمہارا فرض ہے کہ قادیانیوں کے قرآن کے ترجموں کو ضبط کرو, ان پر پابندی لگاؤ کہ تم قرآن کا ترجمہ شائع نہیں کر سکتے. لیکن کوئی پابندی نہیں ہے, اب تک پابندی نہیں. خدا جانے کس کو اللہ توفیق دے, اس کو رب توفیق دے دے, اور اس کو توفیق نہیں ہے تو رب کوئی اور لا دے. بہرحال اب یہ کرنا ہے کہ قادیانی پورے زور شور سے اپنا کام کر لیں, اور ہمارے پاس اس کا کوئی توڑ نہیں. وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں ان کے اسکول اور کالج ہیں. گانا کا ملک میں گیا, 50 سے زیادہ ہائی اسکول اور کالج ہیں, پرائمری اسکول ہر گاؤں میں قادیانیوں کا, یا عیسائیوں کے یا قادیانیوں کے. پورے ملک میں ایک بھی مسلمانوں کا اسکول نہیں ہے, ایک مدرسہ مسلمانوں کا ہے. وہ مسلمان مجبور ہیں یا اپنے بچے عیسائیوں کے یہاں بھیجے ہیں, اور بچیاں یا قادیانی, اور وہ نہیں جانتے. ہم نے جا کے ان کو پہلی دفعہ بتایا سمجھایا, بھائی یہ کافر ہیں, یہ پاکستان کی گورنمنٹ نے فیصلہ دیا, یہ سعودی حکومت نے فتویٰ دیا, اب ان کو جا کے سمجھ آئی. لیکن ہمارے پاس توڑ نہیں, ہم نے سعودی حکومت کو بھی تجویزیں دی ہیں, لیکن ایک دو کام ایسے ہیں جو ہمارے کرنے. قادیانی وہاں سے لڑکے لاتے ہیں, افریقہ کے ملکوں سے بچے لاتے ہیں, ان کو ربے میں لا کر تعلیم دیتے ہیں, 8 سال 7 سال 10 سال پڑھا پڑھا کر, بی اے ایم اے کرا کر, مرتد بنا کر ان کو واپس دیں. وہ جا کر پھر ان کے ملکوں میں, اپنے ملکوں میں جا کر ادارے چلا. اب جس ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر یا جس کالج کا پرنسپل ربے کا پڑھا ہوا اور اس ملک کا باشندہ ہوگا, اس اسکول اور کالج میں جو بچے پڑھیں گے اور جو وہاں سے نکلیں گے, وہ کیا بن کر نکلیں گے؟ میں نے ان کے سامنے تجویز رکھی کہ بھائی آپ بھی اپنے بچے وقف کریں, جس طرح قادیانی لے جاتے ہیں تمہارے بچوں کو, ہمیں آپ اپنے بچے دیں, کہیں اور دیں, ہم ان کو دینی تعلیم بھی دیں گے اور دنیا کی تعلیم بھی دیں گے, عالم بھی بنائیں گے اور بی اے ایم اے بھی بنائیں گے, اور ساتھ ساتھ مرزیت کی ٹریننگ دیں گے, پوری مسلح کریں, ان کو واپس بھیجیں, وہ واپس آ کر ان کا مقابلہ کریں. یہ ہم نے ان کے سامنے تجویز رکھی. یہ بات ٹھیک ہے کہ غلط ہے؟ اس کے سوا کوئی اور علاج ہے؟ انہوں نے اس بات پر لپیٹ کری. الحمدللہ یہ کام شروع ہو چکا ہے. اس وقت میرے پاس 19 طالب علم آ چکے ہیں, 10 لڑکے 11 لڑکے نائجیریا کے, 8 لڑکے گھانا کے, اور مزید آ رہے ہیں. اب آپ کے ذمہ ایک پیغام ہے جو میں دیتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا عظیم منصوبہ ہے, یہ میرے پاس سے بہر ہے, میری طاقت سے بہر. ایک لڑکے کا خرچ 500 روپیہ ماہانہ ہے. جتنی سہولتیں ان کو ربے میں دیتے ہیں میں اتنی نہیں دے سکتا, پر میری کوشش ہے میں اس کے لگ بھگ تو دوں. ٹھیک ہے, یہ کام ہم نے شروع کیا. اس کے لیے ہمیں ان کے لیے تعمیر عمارت وہ بھی بنا رہے, اس کی ضرورت ہے. لڑکے اور آ رہے, تو میں نے کوشش یہ کی ہے کہ اللہ کے ایسے بندے ملے جو ایک ایک بچے کا خرچ اپنے ذمے لے. الحمدللہ مجھے کچھ اللہ کے بندے ایسے مل گئے جنہوں نے ایک ایک لڑکا اپنے ذمے لے لیا, سال کا اکٹھا خرچ دے دیا, بعضوں نے ہر مہینے کا خرچ دیتے ہیں, بعضوں نے سال کا اکٹھا 6000 روپیہ دے, زکات کی مدد سے, صدقے کی مدد سے آپ دے سکتے. تو بہرحال جو اتنی طاقت رکھتا ہو ایک بچے کا خرچ وہ اپنے ذمے لے لے, جو ایک بچے کا نہیں دے سکتا تھوڑا دے سکتا ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق. لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ مستقل ماہانہ جس طرح قادیانی اپنی آمدنی کا 1/16 حصہ اور 1/10 حصہ وہ اس کفر کے لیے دیتا, اس وقت 24,000 سے زیادہ وہ قادیانی ہیں جو اپنی جائیداد کا 10واں حصہ وقف کر سکے. وہ جانی قربانی بھی دے رہے ہیں, مالی قربانی بھی دے رہے ہیں, اپنی زندگیاں وقف کر رہے ہیں, اپنی جائیدادیں وقف کر رہے ہیں, کروڑوں روپے تو ان کے فن ہیں, اس سے وہ کفر چل رہا ہے. آپ بتائیے آپ حضور کی ختم نبوت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اگر قیامت کے روز آپ سے پوچھا جائے ٹھیک ہے آپ دین کے اور کام کرتے تھی اور اس فتنے کو ختم کیا تھا. تم نے کیا کیا؟ جان بھی نہیں دے, مال بھی نہیں دے سکتے, قلم سے زبان سے کوئی کام نہیں کر سکتے, تو تم نے میری ختم نبوت کی عبادت کیا؟ یہ آپ سے گزارش ہے. وقت چونکہ ہو گیا اذان کا, تو کہہ دو اذان, بات بھی ختم کر رہا ہوں. وہ جو افریقہ کے بچے آئے ہوئے ہیں میرے پاس, ان کو میں ہی قابو کرتا ہوں. تو ایسے ہیں جو خدا کے جن ہیں آئے ہوئے, ان کی تربیت کرنا, ان کو سنبھالنا, وہ بھی ایک مسئلہ ہے. بہرحال خدا کے بھروسے پر یہ کام ہم نے شروع کیا ہے, جس میں ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. ان کے لیے ہم ہاسٹل بنا رہے ہیں, دارالاقامہ تعمیرات, وہ بھی بہت بڑا لمبا پروگرام ہے. اخراجات ہیں 4-5 لاکھ روپے کے تعمیرات کے, اور ان کی علیحدہ اپنے اخراجات ہیں. ہر لڑکے کا 5 روپیہ وظیفہ, ماہانہ خرچہ, اساتذہ کی تنخواہیں, بہت اخراجات. اس میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو مستقل تعاون کی شکل بنائیں, اپنی آمدنی میں 10واں حصہ نہیں, 20واں نہیں, 40واں نہیں, 100واں حصہ ہی مقرر تھا. مہینے میں اگر آپ کو 100 روپے آتے ہیں تو 1 روپے حضور کی ختم نبوت کے لیے جمع کیجیے. کتنا بھی نہیں کر سکتے, قادیانی 10واں حصہ دیتا ہے. آپ 100واں بھی نہیں دے سکتے. اگر اتنے بھی آپ نہیں دے سکتے تو قیامت کے روز سوچیں کہ اگر پوچھا جائے, صحابہ ہی پوچھیں, ہم نے تو گردنیں کٹا دی تھی, جانیں دے دی تھی, تم نے کیا کیا, کیا جواب ہے؟ تو یہ اس کے لیے کچھ سوچیے اور مشورہ کیجئے, اور جو بھی آسان صورت آپ سمجھ کریں, اس کے ہنگامی طور پر اکٹھا یا ماہانہ یا سالانہ. میں چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان حضور کی ختم نبوت کے سلسلے میں کچھ نہ کچھ قربانی کر کے اپنا نام حضور کی ختم نبوت کے خاتموں میں لکھائے, تاکہ قیامت کے روز صدیق اکبر کے ہاتھ میں جو جھنڈا ہوگا ختم نبوت کے سردار اعظم, اور جو صحابہ جن نے حضور کی ختم نبوت کے لیے اپنی جانیں دی ہیں, اس صفوں میں ہم بھی پیچھے پیچھے جائیں, ہمارا نام بھی درج ہو جائے. آخر میں ایک دعا کی درخواست, میری تمنا یہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اتنی مہلت دے زندگی میں, جن جن ملکوں کے لڑکے ربوے میں آ کر پڑھ رہے ہیں, 50 ملکوں کے اس وقت لڑکے پڑھ رہے ہیں, ان ملکوں کے 3-3-4-4 لڑکے میں بھی پڑھا کر تیار کر کے ان ملکوں میں پھیلا دوں. اللہ میری زندگی میں اتنی مہلت دے. سارے کا دعا دوں, ایک تو میرے لیے دعا مانگنا, دوسری دعا ان بچوں کی کہ جو بچے آئے ہوئے ہیں یا آنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی قادیانی ڈاکوؤں سے حفاظت کرے, اور ان کو اپنے مشن میں کامیاب فرما کر واپس اپنے ملکوں میں اسلام کی اور ختم نبوت کی خدمت کی توفیق عطا. تیسری دعا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ان بچوں کی اخراجات برداشت کیے, ایک ایک دو دو بچوں کا خرچ دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے مال و جان میں برکت عطا. ان 3 دعاؤں کی درخواست, اگر آپ اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو یہ 3 دعائیں اگر کرتے رہیں تو بھی میرے ساتھ بڑی مدد ہوگی, میرے لیے, طالب علموں کے لیے, اور ان کی امداد کرنے والوں کے لیے. کیا میں آپ سے یہ توقع کر سکتا ہوں کہ آپ دعاؤں کے چندہ تو دیں گے؟ پیسے دینے تو بڑے مشکل ہیں جی, لیکن دعا تو مشکل نہیں. لیکن دعا بھی مجھے امید نہیں کہ آپ کو میرے چلے جانے کے بعد یاد رہے, اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ مسجد میں عہد کریں کہ اگر 5 وقت ہر نماز میں یاد نہ رہے تو 24 گھنٹوں میں 1 دفعہ یہ دعائیں ضرور مانگیں. یہ وعدہ کرتے ہیں؟ پکا. جو وعدہ کرتے ہیں ہاتھ کھڑے کر, یاد رکھنا یہ مسجد میں ہاتھ کھڑے کر رہے ہو. اگر آپ کی یہ دعا میرے ساتھ رہی, 3 دعائیں, میں انشاءاللہ کامیاب. بہرحال میں نے اپنا پیغام آپ تک پہنچا دیا, جتنا میرا فرض ہے حضور کی ختم نبوت کے لیے تب و دعا کرنا, میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کا فرض ہے. میں تو فرض کفایا ادا کر رہا ہوں اپنی طاقت کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے. میں اللہ کے یہاں کہہ سکتا ہوں جو میرے وسائل سے میں اس کے مطابق اتنا کام کیا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ مجھے اور توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلیٰ سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ اسلام کا بولبالا فرما, اے اللہ یہود و نصارہ ان کے ایجنٹوں کو تباہ و برباد کر, اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کر. اے اللہ افغانستان کو ان روسیوں کے پنجوں سے آزاد فرما دے. اے اللہ مجاہدین افغانستان کی نصرت اور مدد فرما, انہیں ان کافروں پر کامیابی اور فتح عطا فرما. فلسطین, بیت المقدس اور مقبوضہ کشمیر کو اے اللہ کافروں سے آزاد فرما دے. اے اللہ پاکستان اور تمام اسلامی ملکوں میں صحیح اسلامی نظام کو جاری فرما دے. اے اللہ ہم سب کو پیارے نبی کی سنت پر چلنے والا بنا. اے اللہ اس امت کو شرک سے بچا, بدعت سے بچا, کفر سے بچا, بے حیائی سے بچا, ہر برائی سے بچا, شیطان کے وسوسوں اور دھوکوں سے بچا. اے اللہ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما. میں نے جو کچھ بیان کیا اسے قبول فرما, سننے والوں کا سننا قبول فرما, اے اللہ میری زندگی میں اتنی مہلت عطا فرما کہ میرا جو پروگرام ہے بیرونی ملکوں کے طالب علموں کو تیار کرنے کا, میں ان کو اپنی زندگی میں تیار کر سکوں. جو بچے میرے پاس آئے ہوئے ہیں یا آ رہے ہیں, اے اللہ ان کو اپنے مشن میں کامیاب فرما, ان کی قادیانی ڈاکوں سے حفاظت فرما, ان کو واپس اپنے ملکوں میں جا کر اسلام کی اور ختم نبوت کی توفیق عطا فرما. جو اے اللہ تیرے نیک بندے ان طالب علموں کی مدد کر رہے ہیں, ان کے اخراجات برداشت کر رہے ہیں, ان کے مال و جان میں برکت عطا فرما, ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما, ان کی اولادوں کو نیک فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم محمد والی وصحابہ اجمعین.